بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول کریم اما بعد سب سے پہلے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب معمولات یومیہ و مختصر نصاب اصلاح نفس اس سے کچھ عرض کرتا ہوں جس سے پتہ چل جائے گا کہ طریق یا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا راستہ طریق جب کہتے ہیں مراد اس راستے سے ہے جس سے چل کے اللہ میاں راضی ہو جائیں تو وہ طریق جو ہے ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کیونکہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا فرض ہے فرض کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے جنت بھی تو اسی وقت ملے گی جب اللہ میں راضی ہوں گی اور مسلمان کا تو دل ایسا ہوتا ہے ایمان کی خاصیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے نہیں بیٹھ سکتا بے چین ہوتا ہے اللہ میں ناراض ہوا مسلمان بیٹھا رہے ایمان کے بالکل منافی چیز ہے ایمان تو خود تقاضا پیدا کرتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر اپنے رب کو راضی کر اپنے رب کو راضی کر ایمان تو ہے ہی ایسی چیز تو اس کو طریق کہتے ہیں تو اس کے بارے میں اگر یہ ہے کہ بھائی اللہ کو راضی کرنا ہے تو یہ طریق طے کرنا پڑے گا پہنچنا اللہ تک یہی مراد ہے بڑا اللہ کو پہنچا ہوا پر پہنچا ہوا تو مراد یہی ہے کہ وہ اس طریق کو طے کر گیا اللہ میاں کو راضی کرنے کا جو راستہ ہے اس پہ چل پڑا وہ چل پڑنا ہی کافی ہوتا ہے باقی تو تعالیٰ خود ہی چلا دیا بندہ ذرا سا چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے اٹھا لیتے یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے حدیث شریف کے مطابق فرماتے ہیں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ اس طریق اللہ کو راضی کرنے کا راستہ اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو احکام یعنی اوامر و نواہی اوامر وہ کام جس کو کہا جائے کرو وہ اوامر کہلاتے ہیں اور نواہی وہ جو کہا جائے مت کرو تو ان کو احکام دونوں کا مجموعہ احکام ہے یہ کرو یا نہ کرو نماز پڑھو جھوٹ مت بولو غصہ نہ کرو وغیرہ تو اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے جو احکام یعنی اوامر و نواہی عطا فرمائے ہیں وہ دو قسم کے بعض احکام انسان کے ظاہری اعمال سے متعلق مثلا نماز روزے حج زکات کا فرض ہونا اور شراب سود بدکاری وغیرہ کا حرام یہ سب ظاہری اعمال ہیں ظاہری اعمال کچھ فرض ہیں کچھ حرام ہیں انہی میں واجب بھی ہیں انہی میں منکرات بھی ہیں انہی میں مکروہات بھی ہیں اسی طرح جیسے یہ ظاہری احکام میں فرض اور واجب اور حرام اور حلال اور مکروہ اور مستحب وغیرہ ہے اسی طرح سے بعض احکام انسان کے باطنی اعمال سے متعلق ہیں دیکھیے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ علیہ کو تمام حضرات جو جانتے تھے اس وقت کے علماء وغیرہ سب قطب الارشاد کہتے تھے اور وہ یہ مضمون علماء کرام کے سامنے پڑھتے سنتے اس کے بعد اس کتاب کو وہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے کہ اس چھوٹی سی کتاب اتنی شائع ہوئی ہے اتنی زبانوں میں اس کا کوئی حد و حساب نہیں اتنے بزرگوں نے اتنے علماء نے اتنے صوفیہ نے اس کو پڑھا ہے اور کھنگالا ہے اور اس کی توثیق کی ہے اور اس کی تعریف اور سارے مضامین یہ سب جو عرض کر رہا ہوں یہ سب عین قرآن و سنت کے مطابق ایک چیز بھی اس میں ایسی نہیں جو قرآن کے یا سنت کے مطابق ہو تو وہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح ظاہری احکام ہیں اسی طرح بعض احکام انسان کے باطنی اعمال سے متعلق ہیں مثلا صبر شکر توکل اخلاص وغیرہ یہ سب قرآن میں ان کا حکم ہے اور حسد اور بخل اور ریا اور تکبر وغیرہ کا حرام ہونا جیسے قرآن میں حکم آیا ہے نماز پڑھو ویسے یہ بھی حکم آیا ہے شکر کرو صبر کرو توکل کرو کوئی فرق ہے کیا فرق اتنی بار نماز کا حکم آیا ہو قرآن میں اس سے کہیں زیادہ بار صبر کا حکم آیا کہیں زیادہ بار شکر کرو کیونکہ یہ باطنی عمل ہے تو بعض احکام انسان کے باطنی اعمال سے متعلق ہے اس کی مثال بتا دی لیکن باطنی اعمال سے مراد کیا ہے باطنی اعمال سے مراد ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکلف کیا ہے بندوں کو
تو صرف ان اعمال کا مکلف کیا ہے جو بندوں سے ہو سکے, جو بندوں کے اختیار سے باہر ہے ان اعمال کا اللہ تعالیٰ مکلف ہی نہیں کریں گے. کیسے کر سکتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تو بالکل یہ الگ بات ہے. کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا حکم دے دیا جو ہم سے ہو ہی نہ سکے, تو ظاہر ہے کہ یہ حکم جو ہوں گے, احکام باطنی, یہ وہ ہوں گے جو بندوں کے لیے قابل عمل ہوں گے, کر سکتے ہوں گے اور کر ہی نہیں سکتے ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسرن, دین آسان, تم کا آسان ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے میں آپ کو ایک مثال بار بار دیتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا دین اتنا آسان ہونا چاہیے, اتنا آسان ہونا چاہیے کہ ایک جاہل جفٹ دیہاتی بھی عمل کر سکے تو وہ ہے دین. اور اگر آپ نے اتنی پیچیدہ اس کے اندر پن پیچیدہ پن پیدا کیا کہ وہ بیچارے کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ دین نہیں ہے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الدین یسرن فرما دیا ہے, دین آسان ہے, اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان فرمایا. ایک معمولی شخص کو سمجھ میں آنا چاہیے دین اور اس پہ عمل کرنے کی اس کو صلاحیت ہونی چاہیے, تو وہ دین ہے. اب دیکھیے احکام کو لیجئے, ظاہری احکام کو لے لیجئے, نماز پانچ وقت. آپ عالم ہیں, مفتی ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, یا دیہاتی ہیں, یا جاہل ہیں, یا دو بھی ہیں, کتنے وقت کی نماز ہے؟ فرق ہے کوئی؟ روزے آپ کے اوپر 30 تو وہ ایک جاہل دیہاتی پر بھی 30. وہی صبح سے شام تک کوئی وقت میں تبدیلی ہے؟ کسی چیز میں بتا دیجئے. زکوٰۃ اگر 40واں حصہ ہے تو اس کو بھی 40واں حصہ, جتنا نصاب اس کا اتنا ہی نصاب اس کا, چاہے کتنا ہی قابل آدمی ہو, چاہے کتنا ہی جاہل آدمی ہو, احکام دونوں کے لیے اللہ میاں نے ایک ہی رکھا. تو یقیناً ان احکام کو ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جاہل جپٹ دیہاتی جسے ہم آپ سمجھتے ہیں وہ ان پہ بآسانی عمل کر سکے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پڑھے لکھے تھے, کیا پڑھے لکھے تھے؟ کوئی لکڑہارا تھا, کوئی کپڑے رنگنے والا تھا, کوئی کپڑے بیچنے والا تھا, کوئی مزدوری کرنے والا, اس طرح کے لوگ سارے کے سارے. اور ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا پورا, بہت تھوڑا سا نازل ہوا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کا لقب پا چکے. جب قرآن ہی ابھی نازل نہیں ہوا تو علوم کہاں ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ دین ہے حقیقتاً آسان چیز, ہم نے آپ نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے اور بنانے اور بتانے والوں نے پیچیدہ بنا دیا. تو دیکھیے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دین کو اتنا آسان ہونا چاہیے کہ جاہل جبر دیہاتی بھی بآسانی عمل کر سکے. تو یہ جو باطنی اعمال ہیں, نماز ہم آپ پڑھ سکتے ہیں, جاہل آدمی بھی پڑھ سکتا ہے, لکھا آپ نے, اتنی آسان باطنی اعمال کو بھی ہونا چاہیے. باطنی اعمال ہیں کیا؟ باطنی اعمال جو ہیں وہ سوچنا, بالقصد کسی چیز کو بھی سوچنا, یہ باطنی عمل ہے. بس یہ بتائیے اس میں کیا مشکل ہے؟ ہر شخص سوچ سکتا ہے, ہر شخص جو چاہے سوچ سکتا ہے. عام کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ سوچیے, سوچ لیا آپ نے, تو سوچنا کیا مشکل ہے؟ اسی لیے اب چونکہ احکام باطنی سوچنا ہے اس لیے بالکل آسان ہوئے. آسان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس لیے الدین یسرن, کیونکہ ابھی آئے گا کہ جو اعمال ظاہرہ ہیں وہ سب, ان سب کی اصل جو جڑ ہے وہ اعمال باطنہ میں. اعمال باطنہ بنیاد ہے اعمال ظاہرہ کی. جب تم اعمال باطنہ کو ٹھیک کر لو گے, یعنی اپنی سوچ کو ٹھیک کر لو گے, خود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. سنیے صحابہ کیسے تھی؟ ایسی سے تھی, ان کی سوچ صحیح ہوئی. جیسی ان کی سوچ صحیح ہوئی سب کچھ صحیح ہو گیا. ہمارے آپ کی سوچ میں ہی فتور ہے, اس میں گڑبڑ ہوتی ہے. تو یہ تو مثالیں دی کہ بعض احکام انسان کے باطنی اعمال سے متعلق ہیں, مثلا صبر اور شکر اور توکل اور اخلاص وغیرہ کا فرض ہونا, اور حسد اور بخل اور ریا اور تکبر وغیرہ کا حرام ہونا, یہ سب مثالیں باطنی اعمال کی ہیں. یعنی ہر عمل ایک سوچ ہے. کچھ سوچتے ہیں تو بخل ہوتا ہے, کچھ سوچتے ہیں تو تکبر ہوتا ہے, کچھ سوچتے ہیں تو حسد ہوتا ہے, کچھ سوچتے ہیں تو شکر ہوتا ہے, کچھ سوچتے ہیں تو اخلاص ہوتا ہے. ابھی سمجھ میں آ جائے گا رفتہ رفتہ یہ نشستوں میں کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اعمال باطنہ در حقیقت انسان کے اعمال ظاہرہ کی بنیاد, پڑھ رہا ہوں میں اس میں سے, اعمال باطنہ در حقیقت انسان کے اعمال ظاہرہ کی بنیاد ہے. اس پہ سب متفق ہیں. 1500 سال سے تمام علماء, تمام صوفیاء, تمام اہل حق اس میں متفق ہیں, ورنہ حضرت یہ جملہ نہیں لکھ سکتے تھے اس کتاب میں, اور علماء اس کی توثیق و تائید نہیں کر سکتے. اور یہ قرآن کا مضمون ہے اصل میں, یہ بھی آ جائے گا ابھی تو کیسے قرآن کا مضمون ہے. حدیث شریف تو بہت صاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے, نہیں فرمایا؟ اور وہ دل ہے, اور دل مہاگڑا ہے, تو دل تو کچھ نہیں کر سکتا. دل تو ظاہر پمپ ہے جو خون کو, کیوں بھائی ڈاکٹر صاحب, وہ تو خون کو پمپ کر رہا, کیوں بھائی خون, دل میں کچھ سوچنے کی صلاحیت ہے؟ کچھ نہیں. دل متاثر ہوتا ہے, دل متاثر ضرور ہوتا ہے. ڈر کی بات سے ڈر 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 کرنے لگ گیا, ٹھیک ہے, غصے کی بات سے کچھ اور ہو گیا, اس پہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں لیکن سوچتا تو نہیں ہے. سوچتا کون ہے؟ دماغ. قصدن سوچنا یہاں سے ہوتا ہے, اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے. دل مہاورتن دل کہہ دیتے ہیں, اور ہر جگہ دل کہا گیا ہے, لیکن مراد اختیاری سوچ ہے. بس اچھے سے سمجھ لیجیے, شاید اس وقت کوئی بتانے والا نہ ہو. اس میں مجھے وہ شعر, اے عارفی اپنے دل پر شوق کی باتیں, اچھا ہے کہ تو اپنی زباں ہی سے سنائے. ممکن ہے کوئی کاشف اسرار حقیقت, کوئی کاشف اسرار محبت, پھر محفل احباب میں آئے کہ نہ آئے. شاید اب تو کوئی بتاتا ہوا نظر نہیں آتا, اسے میں حضرت کا بتایا ہوا پڑھ رہا ہوں. تو اعمال باطنا در حقیقت بھی فرمایا ہے, اعمال باطنا در حقیقت انسان کے اعمال ظاہرہ کی بنیاد ہے. اگر انسان باطنی فضائل سے آراستہ ہو جائے اور باطنی رضائل کی اصلاح کرا چکا ہو تو اس کے اعمال ظاہرہ بھی درست ہو جائے. ہے کوئی جس کوئی انکار کر سکتا ہے اس بات؟ نہیں کر سکتا. یہ عین قرآن سنت کا, قرآن اور حدیث کا مضمون ہے, کون انکار کر سکتا ہے؟ کسی کو کافر ہونا ہے انکار کرے گا کافر جائے گا. قرآن کو جھٹلائے گا تو کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا. صاف حدیث کو جھٹلائے گا تو ممکن ہے ایمان سے چلا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قول اور جھٹلاتا ہے. اب اس سے اتنا سمجھ میں تو آ رہا ہوگا کہ اگر آپ کو آخرت عزیز ہے تو کرنا کیا ہے, یہ بتائیے مجھے. کیوں بھائی, آخرت عزیز ہے تو کیا کرو گے؟ اعمال باطنا کو ٹھیک کرو گے. اگر تمہاری عقل صحیح ہے, اور عقل ہی صحیح نہ ہو تو اس کا تو کوئی لحاظ نہیں. سنیے پھر سے, اگر انسان باطنی فضائل سے آراستہ ہو اور باطنی رضائل کی اصلاح کرا چکا ہو تو اس کے اعمال ظاہرہ بھی درست ہو جاتے ہیں, ورنہ باطنی اعمال کی خرابیوں اور خامیوں کے ساتھ ظاہری اعمال بھی ہمیشہ ناقص رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کل دین کے نام کے اوپر ڈگ ڈگی بجانے والے بہت ہیں, لیکن چونکہ اعمال باطنا کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی, اس لیے نقص در نقص متعدی ہو کے پھیلتا چلا جا رہا ہے. ورنہ باطنی اعمال کی خرابیوں اور خامیوں کے ساتھ ظاہری اعمال بھی ہمیشہ ناقص رہتے ہیں. لہذا ہر مسلمان کے لیے اخلاق باطنی کی اصلاح اور تہذیب نہایت ضروری ہے. اور صرف اتنا سا کام ہے اے میرے دوستو کہ سوچ کو ٹھیک کرو, اسی لیے کیونکہ بہت ہی آسان ہے اور تمہاری قدرت میں ہے, حکم ہے اللہ نے, کرنا ہی کرنا ہے. اسی کے لیے طریقت اور سلوک میں, طریقت سلوک ایک ہی چیز ہے, کہ وہ راستہ جس پہ چلنے سے اللہ میاں راضی ہوں. کرو گے کہ طے, کیسے نہیں کرو گے, مسلمان تو وہ کرنا ہی کرنا ہے. طریق تو تمہارے لیے فرض ہے, اللہ میاں کو راضی کرنا فرض ہے, کیسے نہیں کرو گے, کرنا ہے. اسی لیے طریقت اور سلوک میں سارے مجاہدے, مجاہدہ کہتے ہیں نفس کے خلاف, نفس نہیں چاہتا, نہ محرم سامنے آ گیا, دل چاہتا ہے دیکھنے کو, نظر نیچی کر لی, یہ مجاہدہ ہے. مثال دے رہا ہوں, مجاہدہ. اسی کے لیے سارے مجاہدے اور ریاضتیں کرائی جاتی ہیں, یعنی مشکل چیزوں پہ بھی عمل کرایا جاتا ہے, مشق کرائی جاتی ہے, ریاضت یعنی مشق کرائی جاتی ہے, تاکہ اصلاح نفس کے بعد, اسی کو اصلاح نفس کہتے ہیں, اصلاح نفس کے بعد دین کے تمام احکامات پر عمل آسان ہو جائے. چنانچہ امراض نفسانی کے معالجے کے لیے کسی طبیب روحانی یعنی شیخ و مرشد سے رجوع کرنا فطرتاً ناگزیر ہے. جو امراض نفس میں مبتلا ہے, غلط سوچ میں مبتلا ہے, سوچنے کی عادت بن چکی ہے غلط باتوں کی, وہ جب تک کسی معالج کے پاس نہیں جائیں گے اس فن کے, وہ ٹھیک نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. چاہے تم ناک رگڑ کے مر جاؤ, نہیں ہوگا. یہ تجربہ ہے اور یہ بالکل حقیقت ہے. چنانچہ حضرت اللہ کلام پاک میں فرماتے ہیں سورہ کہف میں, وَمَنْ يُضْلِلْ, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے, اللہ اکبر, ذرا اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھیے, فرما رہے ہیں وَمَنْ يُضْلِلْ, جس کو اللہ میاں گمراہ کرے, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, تو اس کے لیے تو ہرگز نہیں پائے گا, ہرگز نہیں پائے گا. اس کے لیے کیا نہیں پائے گا؟ ولی مرشد. اس کا ایک ولی مرشد نہیں ہوگا, اس کا ایک ولی مرشد نہیں ہوگا, یہ اس کی علامت ہے. وَمَنْ يُضْلِلْ, فلن تجد له ولیا مرشدا. اتنا صاف تو قرآن کا مضمون ہے. اور یہ میں نے حضرت مفتی عبد اللہ صاحب نے جب تک شیخ سے اللہ تعالیٰ کے درجات بلند کرے ان کو میں لکھ کے پوچھا حضرت یہ تائید کی بالکل قرآن کا مضمون ہے, کون انکار سکتا ہے. وَمَن يُضْلِلْ, جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے, فلن تجد له, اس کے لیے تو ہرگز نہیں پائے گا ولیا مرشدا, ایک ایسا شخص جو اس کا ولی مرشد بنے. ولی کہتے ہیں مددگار کو عربی زبان میں, مرشد کہتے ہیں دینی رہنمائی کرنے والے کو. تو اس کا کوئی ایسا مددگار دینی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوگا, بتائیے کون ہوتا ہے وہ؟ مرشد, شیخ, 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 مرشد, پیر, جو کہے اس کو کہہ رہے ہیں حضرت. اس کے لیے کسی طبیب روحانی یعنی شیخ و مرشد سے رجوع فطرتاً ناگزیر ہے. اس علاج و معالجہ کا ضابطہ یہ ہے کہ سالک, ایسے شخص کو جو اس طریق پہ لگ جائے, اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریق پہ چلا, اس کو سالک بولتے ہیں. وہ سلوک پہ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے راستے پہ چل پڑا. سالک اپنی مختلف کیفیات باطنہ کا, یعنی جو جو وہ اس کو سوچتا ہے جو چیزیں, کیفیات باطنہ سے مراد جو قصدن سوچتا ہے, کیفیات مراد نہیں جو غیر اختیاری ہوتی ہیں, ان کی تو پکڑ ہی نہیں ہے, کا اظہار اپنے مسئلے سے کرتا ہے اور وہ اس کے حالات کے مطابق کچھ اصلاحی تدابیر اور احتیاط وغیرہ کراتا ہے. کیفیات بھی ہوں تو وہ لکھے گا شیخ کو, تو شیخ اس سے سمجھ جائے گا کہ یہ کیفیات کس چیز سے پیدا ہو رہی ہے. مثال کے طور پر ایک شخص لکھے کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے, کیفیت ہو جاتی ہے غصے کی, اس سب ایک کیفیت ہو گئی, تو شخص سمجھ جائے گا کہ اس کے اندر تکبر ہے, کیونکہ بغیر تکبر کے غصہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا, سمجھے آپ. اور تکبر ایک سوچ ہے جس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, اس بارے بعد میں عرض کروں. پھر فرماتے ہیں کہ مگر شرط یہ ہے کہ اپنے مسلح کے ساتھ قوی عقیدت اور مناسبت ہو اور بے چون و چرا اس کے مشورے پر عمل کرے. مناسبت ایسی ہونی چاہیے. بعض بعض شیخ اصلاحی تدابیر کے ساتھ سالک کے لیے کچھ اوراد و وظائف بھی تجویز کر دیتا ہے, جن کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان معمولات پر ایک مدت تک عمل رکھنے سے قلب کی صلاحیت درست ہوتی جاتی ہے, مقاومت نفس آسان ہو جاتی ہے, اور ذکر و تسبیحات کے ثمرات کچھ اس طرح مرتب ہوتے ہیں کہ قلب میں کیفیت تقویٰ راسخ ہونے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے دل میں کہ وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا, گناہ کے قریب نہیں جاتا. میرے اللہ, میں نے بتایا نا کہ یہی ایمان ہے, جو ایمان مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ وہ بندہ پھر اپنے رب کو ایک منٹ کو ناراض نہیں دیکھ سکتا, ناراض نہیں کر سکتا, بے چین ہو جاتا, پریشان ہو جائے گا. یہ ہے وہ مومن, ان کے بارے میں یہ خوشخبری ہے قرآن میں, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. ارے سن لو خبردار, اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کا ذکر کیسے کر رہے ہیں قرآن میں, الا, ارے سن لو خبردار ہو جاؤ, یہ اولیاء اللہ ہی جو ہمارے دوست ہیں, ان پہ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا, نہ دنیا میں نہ آخر, یہ ان کی شان ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کو نہ خوف ہوگا نہ کسی قسم کا غم ہوگا. کیا ہے, کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, ہم سب لے آئے الحمدللہ, کمی کیا ہے؟ وہ کانو یتقون, تقوی کو پکڑے ہوئے ہیں. کانو یتقون عربی محاورے سے, جو عربی جانتے ہیں ان سے پوچھے گا, محاورہ ہے کہ یہ کانا کے ساتھ فعل مضارع ہے, مطلب یہ کہ استمرار ہے کہ تقوی جدا نہیں ہوتا ان سے, ہر وقت تقوی, ہر وقت تقوی, یہ مراد, یہ لوگ ہیں, یہ بن جائیے گا اس طریقے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.